बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाहबुल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांधा है कि मुजासात क्या हैं, और फिर मुजासात में वो दो असलों के कायल हुए हैं कि जितनी भी सवाब और गुनाह और ये चीज़ें पलटती हैं उसकी असल दो चीज़ें। फिर उस कुल को वो मज़ीद तकसीम करते हैं और ये भी बताते हैं कि इन मुजाज़ात के असबाब क्या हैं और असबाब के बाद उसके नताइज क्या हैं और नताइज को मुरतब होने से रोकने के लिए क्या चीज़ पेश आती है। इंसानी अकल तीन या चार तरह से काम करती है और मुजाजात भी फिर ऐसे ही होते हैं कि कोई सबब होता है किसी चीज़ का तो असबाब पे सबसे पहले बहस की जाती है और अकल खोज लगाती है कि इसका सबब क्या बना, और अकलमंद आदमी के मुकाबले में जो आदमी जज्बात से काम लेता है वो फौरी तौर पर रिएक्शन कर देता है बजाय इसके कि वो सोचे कि इस फेल का सबब क्या बना। मसलन एक आदमी ने जब ये सुना कि मेरा बाप कत्ल हो गया है तो वो बगैर सोचे समझे उठ के कातिल के पीछे चल पड़ा और उसने जाके उसे कत्ल कर दिया कि चूंकि तुमने मेरे बाप को कत्ल किया था लिहाजा मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूं। एक आदमी जो उसका बेटा नहीं है मकतूल का, वो बाहर खड़े होके सोच रहा है कि किस्सा आखिर हुआ क्यों, तो पता चला कि जिसने कत्ल किया है उस कातिल की जमीन पर ये कब्जा करना चाह रहा था और उसने सोचा कि अगर अदालतों में जाएंगे तो फिर तो मैं क्या, मेरी अगली नस्लों को भी पुश्तों को भी जमीन नहीं मिलती, लिहाजा इधर कत्ल कर दो और कत्ल होने के बाद जमानत हो जाएगी, बात ठीक हो जाएगी, मैं बाहर आ जाऊं। तो लड़के ने जो कुछ अपने बाप के मुतालिक किया वो एक अलग चीज है, और यहां पर जो बाहर खड़ा है इस साहिल पे खड़ा है और इस कत्ल और खून के समंदर में नहीं है, ना कातिल से ताल्लुक है ना मक्तूल से ताल्लुक है, ये आदमी उन असबाब पर गौर करता है। इसलिए जितने भी जिंदगी में जज्बाती मराहिल पेश आते हैं अमूमी तौर पर कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो जज्बात से हट के असबाब से इब्तदा करते हैं कि आखिर इसका सबब क्या है। बच्चा रात को देर से घर आया, मां ने मारना शुरू कर दिया और बाप पूछता है बुला के कि बेटे देर से आने का सबब क्या था, वो कहता है कि देर से इसलिए आया कि दोस्तों में बैठ के मूवी देख रहा था ये चीज, तो कहता है बेटे ये चीज मैं आपको घर में दिखा देता हूं, देख लीजिए ये चीजें हैं, ये बात देखने की थी लिहाजा यहां बैठ के देख लें। तो वो जो बात के जरिए रिएक्शन और रद्द अमल हुआ था वो यहां पहुंच के रुक जाता। दूसरी चीज असबाब के बाद अमरे वाकया क्या है, सबब पर गौर करे या ना करे अमरे वाकया पे गौर हो गया कि उस सबब से जमीन सबब बनी उस कत्ल का या नाजायज कब्जा सबब बना उस कत्ल का, और मां के मारने की वजह उसकी ताखीर वक्त की बनी। अब ये वाकये पर गौर करता है तो कहता है असबाब कुछ भी हो अमरे वाकया ये है कि मुल्ज़िम कत्ल हो गया, अमरे वाकया ये है कि बंदा कत्ल हो गया, अब इसका क्या करता है। और फिर अकल इंसानी इसकी तीसरी समत में आती है और वो कहती है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, नतीजा इसका ये निकलेगा कि ये इसने जो कत्ल किया है ना जिस आदमी को, इसके हाथ बड़े लंबे हैं और इसने सारे इसके खानदान को फना कर देना है, ये जनाजा उन्हीं की दे रहा है, बस दो चार दिन में देखना इन बस्तियों को आग लगा देंगे, इन झोंपड़ियों को आग लगा देंगे اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ بچہ آئندہ سے ماں کی عزت احترام میں کمی کر دے گا. یہ دو تین مثالیں ہیں ایسے ہی کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ انسان ہمیشہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کسی بھی واقعے پر غور کرے, اسباب کے بعد امر واقعہ کو دیکھے کہ ہوا کیا ہے, اور اس کے بعد نتائج غور کرے, ان نتائج کو روکنے یا مرتب ہونے دینا. یہ وہ چیز ہے جہاں پر پہنچ کے انسانوں میں شاید اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی بالکل قطعی فیصلہ ہاں اور نہ کا ہوتا ہے, کیونکہ سولوشنز اور حل جتنے بھی نکلتے ہیں اس میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ کروں تو شاید یہ ہو جائے اور شاید یہ ہو جائے, اور ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بالکل وہ ختم کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ ہاں ہے یا نہیں ہے. اب اس ہاں اور نہیں میں کتنے قطعی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی شاید اور لیکن, وہ ifs and buts جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں رہتا, وہ کہتا ہے جی سیدھی بات ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مجازات کے موانع بھی ہوتے ہیں کہ امر واقعہ مرتب ہو رہا ہے, زکام ہے, بخار شدید ہو گیا, کہتا ہے وہ یار صبح ٹھنڈے پانی سے نہا گیا تھا, وہ خیال ہی نہیں رہا اتنی سردی میں چلا گیا تھا, وہ سبب بن گیا بخار کا. اب امر واقعہ یہ ہے کہ بخار ہے, اب اس بخار پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ یہ کہ صبح دفتر نہیں جانا, جب دفتر نہیں جانا تو یہ کام نہیں ہوں. اس بخار پر نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ اگر یہ بگڑ گیا تو پھر کیا ہوگا, سرسام ہو جائے گا, کچھ اور ہو جائے گا. اب اس کے موانع ہیں, اس بھی ہے, دشمن ہوگا تو کہے گا اچھا ہوا ہے بخار ہو گیا, اچھا ہوا ہے شوگر ہو گئی, اچھا ہوا ہے فالج گر گیا, اب پانی میں کمی آ گئی ہے. اور اس کے فائدے کی چیز بھی ہے کہ وہ کہیں گے اس کو دوائی دو, کوئی ٹیکہ لگاؤ, دوا دارو کرو تاکہ یہ انسان ٹھیک ہو جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کے موانع کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مجازات کی اصل ہے در حقیقت دو چیزیں ہیں, تو دو چیزوں میں سے آج جو بات ہے, ایک تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں کہ دیکھیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں کیا فرماتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تشریح ہوتی جائے گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسباب المجازات, والم ان یاد رکھو کہ جو اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ ان کثرت اگرچہ کثرت سے ہوتے ہیں, لیکن ترجعو الی اصلین, یہ دو چیزوں کی طرف اصل میں لوٹتے ہیں. شاہ صاحب نے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں چاہے وہ فرد کی سطح پہ ہوں, چاہے مملکت کی سطح پہ ہوں, چاہے کوئی بھی سطح ہو, اور جس پہ مرتب ہونا ہے چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اصل میں یہ دو چیزوں کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں. ایک تو حضرت نے آگے چل کے لکھا ہے کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے ان کے مجازات کی ایک اصل اس انسان کا اپنا جذبہ اور احساس, اور نفس کا احساس ہے کہ نفس کا احساس اس آدمی کو ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کر لیا, شدید بوجھ پڑا, اور نتیجہ اس کے نکلا اس نے توبہ کر لی, نیکی کی, اور نفس میں خوشی اور انبساط پیدا ہوا, اور اس نے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے احسان فرمایا, اس نیکی کی توفیق دی. ایک یہ چیز, اور دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں, اللہ تعالی کے فیصلے کے بعد اس کے نازل ہونے کے بعد ایک تیسری چیز جس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت زور دیتے ہیں, وہ ملائے اعلیٰ کے فیصلے ہیں کہ فرشتوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. شاہ صاحب بار بار ملائے اعلیٰ کی طرف لوٹتے ہیں, بار بار ملائے اعلیٰ کی طرف لوٹتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود انہیں ملائے اعلیٰ تک رسائی تھی, فرشتوں کا دیکھنا, ان کا آنا, ان کا کسی چیز کو پلٹنا, ان کا کسی چیز پہ بات کرنا, حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کا آنا, ان کا دیکھنا, ان کا ان کے ساتھ تعلق, یہ سب چیزیں تھیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو گرچے قرار دیتے ہیں کہ ایک نفس کی حالت اور ایک فیصلہ خداوندی, لیکن تیسری چیز اس میں کم اہم نہیں ہے. شاہ صاحب نے گرچے یہاں لکھا ہے نا اصل ان دو چیزوں کی طرف لوٹتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے فیصلے اور رضامندی جو ہے اس میں پھر مستقلاً وہ کہیں گے کہ ملائے اعلیٰ کی توجہات ہیں, اور ملائے اعلیٰ میں فرشتے کیا سوچتے ہیں, فرشتے کیا کرتے ہیں, عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے, اس سے بے نیاز نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس من حیث قوت الملکی کیا اس میں جو ملکیت کی قوت پائی جاتی ہے بعمل جو اعمال وہ کرتا ہے صالح ان کے نتیجے میں اس میں عالم قدس کی توجہ ہوتی ہے. اچھے کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کے نفس میں فرشتوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, یہ ایک قوت ہے. اور خلق یا خلقی طور پر جو اس نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اخلاقیات کو صحیح بنایا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں گناہ پایا جاتا ہے تو فتت شبہ فیہا ندامت و حسرہ, تو اس انسان کو نتیجے میں جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نفس پہ ندامت طاری ہو جاتی ہے اور حسرت اور علم طاری ہو جاتا ہے. ربما اوجب ذالک تمثل واقعات فی المنام او الیقظۃ, اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیا اور نفس پر ندامت طاری ہو گئی تو اس ندامت کے نتیجے میں اللہ کے فرشتے اس کو آ کر سمجھاتے ہیں. کبھی کبھی یہ چیز قوت خواب کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور کبھی بیداری میں منسلک ہو جاتی ہے. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے, اس نے ایک گناہ کا کام کیا تھا, شرمندگی تھی, طبیعت بجھی ہوئی تھی اور کسی مجلس میں گیا تو اتفاق آدمی نے کوئی اور بات کر دی اور اس آدمی کو اندازہ ہوا, اب کسی کو پتہ نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ نے اس کی زبان سے بات کہلوائی ہے, یہ حقیقت میں میرے ہی حال کے متعلق ہے, میرے ہی متعلق ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. اس کی ضرورت تھی مکان, بظاہر اسے مکان کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے, پیسے بھی کم ہیں, اسباب کی قلت ہے, ایسے ہی کہیں جا کے بیٹھے گا. وہاں پہ زمینوں کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ فلان جگہ پہ زمین سستی مل رہی ہے, اس نے کسی کو بتایا نہیں, بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی, ایسے ہی دکاندار آپس میں بات کر رہے تھے, اس کے کان میں بھنک پڑ گئی, جا کے وہاں چیک کیا تو ریٹ کم تھا, اس نے اس زمین کو لے لینا ہے اور اپنے مکان کی تعمیر شروع کر دینی ہے. اب 10 سال بعد یہ بھول بھی جائے گا کہ میں نے اصل میں اس آدمی کا فکرہ سن کر اس جگہ جا کر کی بات کی تھی, اب وہ اس میں کیا ہے, وہ فرشتے اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور فرشتے غیر کی زبان سے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے, مثلا ایک کتاب کی کسی کو ضرورت ہے, اب اس کے دل میں خام خواہ آ جائے گا کہ جاؤں ذرا یہ کتاب کہاں لگی ہوئی ہے, پھر کتاب پہنچ جائے گا. اور اسی طرح معاذ اللہ جن لوگوں کے نفس پہ شر کا غلبہ ہوتا ہے, اب اس کے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایسی کہیں دیکھوں فلاں شراب آج کل مارکیٹ میں کہاں آئی ہوئی ہے, پہنچے گا اور وہیں وہ شراب مل جائے گی جہاں کے لیے تھا. تو شیطان ڈال دیتا ہے, فرشتہ بھی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, اسے اپنے نفس کی خوشی یا ندامت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب رحمتہ اللہ اسے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمثل واقعات فی المنام او الیقظۃ, تو یقظہ بیداری کی صورت میں اور خواب کی صورت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. اور پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ گناہ پر اس پہ ملامت چھا جاتی ہے, ذلت چھا جاتی ہے اور دھمکیاں اس کے سامنے آتی, گناہ کیا, نفس میں تو ندامت تاری تھی کہ کیا حرکتیں میں کر رہا ہوں. مسجد میں گیا تو مولوی صاحب نے اتفاق ایسا کہ اس دن اسی کو بیان کر دیا کہ جو یہ کرے گا اللہ ایسے 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 ایسے, یہ اسے دھمکی مل گئی ایک طرح سے کہ جس جہنم کا ذکر ہے نا وہ ایسے ہے اور ایسے ہے, باز آ جاؤ ان چیزوں سے. یہ قدرت کے اپنے نظام, اور اللہ تعالی ان نظاموں کی وجہ سے انسانوں کو قائم رکھے ہوئے انسانوں کی عاقبت سمجھ جاتی ہے. انسان اگر اس کو پتا ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے تو اس دوسری زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی نفوس ایسے ہیں جو مخالفت میں ایسے عمل اور اخلاق کے بارے میں کہ آدمی جب عمل کرتا ہے تو گناہ کی بات تو ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جو تکلیف سنتا ہے, اور بعض نفوس پھر فرماتے ہیں ایسے ہوتی ہے کہ مخالفت کے الہام کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ نفوس گفتگو ان کے ساتھ ہوتی ہے فرشتوں کی زبانی کہ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں, اور دوسرے علوم جن کی نفس میں استعداد پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ اشارہ ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ جس نے کوئی برا من کسب سیئتا, جس نے کوئی برائی اختیار کی, وہ احاطت بہ خطیئتہ, اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے۔ مختصر سا مطلب کہ آدمی کے نفس نے اسے گناہ پر آمادہ کیا۔ یہ نفس ہے کیا؟ بڑی آسان چیز ہے، شاید کسی نے عرض کی تھی، نفس اصل میں نا انسان میں محبت کی استعداد ہے، بس آسان چیز، ability of love ہے۔ اس میں محبت کی طاقت کتنی ہے؟ جانور بھی کوئی ہے نا تو اس میں بھی محبت کی طاقت ہوتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں محبت اللہ نے نہ رکھی ہو۔ اس محبت کا مورد کون ٹھہرتا ہے؟ محبت اس کی گناہ کی طرف جائے گی، جائے گی انتہا پہ پہنچ جائے گی، اور محبت نیکی کی طرف جائے گی تو فرشتوں سے بھی اوپر کے مقام حاصل کر لے گا۔ اس لیے جو نفس انسانی ہے نا، یہ نفس انسانی میں جب گناہ تارد ہو جاتے ہیں اور پھر احاطت بھی خطیعتو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کفر کیا اور کفر کے بعد کبیرہ گناہوں نے اسے گھیر لیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ جس انسان نے من کسب سیئتن، جس نے برائی کی، اس سے مراد شرک ہے اور کفر ہے، کیونکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کفر اور شرک اور ایک ہے اعمال سیئہ، برے اعمال۔ جو آدمی بھی اہل سنہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ جو سود کی آیات ہے نا، اس میں صاحب الرمانی نے بحث کی ہے، وہ مقام دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ نیکی کو ختم کر دے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ غالباً معتزلہ اور اہل تشیع، ان کا مسلک ہوتا ہوگا، یہ نہیں۔ ایک بات دو ہیں نا باتیں، ایک تو سیدھی سادی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، بہت چیزیں ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، دعا گناہ کو ختم کر دیتی ہے، کسی اور کی دعا اسے لگتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من صلح من آبائیم، اور جن کے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے، ہمارے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، جب کسی مومن سے گناہ کا سرزد ہونا دیکھتے ہیں تو یستغفرون، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دے، یہ غلط آدمی ہو گیا ہے، غلطی پہ چل پڑا ہے، اے خدا اسے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایمان والوں کے گناہ فرشتوں کی دعاؤں سے معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں جا کر یہ جو پہلا جھٹکا لگے گا، یہ بھی تو گناہوں کو معاف کرانے والا ہی، اور کیا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی گناہ وہ نیکی کو برباد کر دے، یہ نہیں ہوتا، ہے ہی نہیں۔ ارتداد ایمان سے نکال دیتا ہے، اور اصل میں کفر کا جملہ کیا اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے؟ خود فقہا کا اور صوفیا کا اس پہ اختلاف ہے، صوفیا کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، تم دنیا کا ظاہری نظم قائم رکھنے کے لیے کفر کرنے والے کو سزا دو، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن تم یہ کہو کہ اصلاً اس نے کفر کا جملہ کہا اور اس کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان نکل گیا، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایمان جب انسان میں بس جاتا ہے، دل کو اندر سے پکڑ لیتا ہے، تو کفر کا جملہ تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس آدمی نے اللہ کی توہین کیا لہٰذا یہ کافر ہو گیا، لیکن وہ کفر کا جملہ ہوا ہے، آدمی کافر نہیں ہوا۔ لزوم کفر اور التزام کفر میں فرق ہے۔ ایک بچہ کوئی گندی حرکت کرتا ہے، کہتے ہیں کیا چوڑوں چماروں والی حرکت، وہ چمار تھوڑا ہی بن جاتا ہے، اس کی حرکت کو بتایا جاتا ہے کہ غلط حرکت کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو روایت صحیح بخاری میں آتی ہے، وہ بظاہر موقوف صحابی رضی اللہ عنہ تک ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو منافق کی نیکی تمہیں اس کے قریب نہ کر دے اور مومن کا گناہ تمہیں اس سے دور نہ کر دے، کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، مومن آدمی ہے گناہ میں پھنس جاتا، تقدیر غالب آ گئی۔ اور بندہ پورا پکا منافق ہے، کبھی کبھی نیکی بھی کر گزرے، لوگ نیکی سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اصل جو نفاق تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا. اسی طرح اس انسان میں ایمان میں ختم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. کفر کا جملہ منہ سے نکل گیا، ختم ہوئی بات. اسی سے بڑی گہری بات کا استنباط کیا ہے فقہا نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی تو فقہا تو کہیں گے تین طلاقیں دی تو تین ہو گئیں، کیا شافعی اور کیا مالکی اور کیا حنبلی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی نیت بالکل درست تھی اور اس آدمی نے تین کی بجائے ایک طلاق کی نیت کی ہوئی تھی اور ظاہر میں تین کہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی بیوی حرام نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں دیانتن حرام نہیں ہے، قضان حرام ہے. مفتی جس کے پاس چلا جائے وہی فتویٰ دے گا کہ طلاق ہو گئی بھائی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، قانون میں یہی لکھا ہے نا. اللہ کے نزدیک ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ جانے اور تم جانے. وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دی ہے، اور یہ جو دو میں نے باقی جملے کہے ہیں یہ خام خواہ میرے ذمے پڑ گئے ہیں، غصے کی حالت میں، ایسی حالت میں اللہ کے نزدیک اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس کی بہت مثالیں ملیں گی. کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ جتنے لوگ ہیں نا، اور تو کوئی شرح کیا دیکھنی ہے، ملا علی قاری کو مرقات میں ہی دیکھ لے رحمہ اللہ، کہ ملا احمد اللہ اس حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. وہ جو آدمی تھا، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، اسے نہیں دہرانا، 99 قتل کر دیے، پھر ایک توبہ کے لیے چلا، پھر فرشتے آ گئے، پھر زمین کی پیمائش کی گئی، اللہ نے اسے بخش دیا، 100 قتل اس کے پورے ہو گئے. بہت بڑا کوشچن مارک کے لگتا ہے کہ جو 100 خاندان تباہ کیے ان کے حقوق العباد کون پورے کرے گا؟ اللہ نے بخش دیا بس ٹھیک ہے. لیکن اس نے 100 آدمیوں کو جو قتل کیا، سینکڑوں بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوں گے، اللہ کیا اس کے حقوق العباد کا کیا بنا؟ ملا علی قاری رحمت اللہ نے اسی سے استنباط کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے حقوق العباد جو ہیں، مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کی نیت تھی ادائیگی کی، وہ چاہتا تھا اسے کرے، باہر کے حالات نے اسے مجبور کر دیا، خارجی حالات نے نہیں کر سکتا، اللہ کیا اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا اگرچہ ہم فتویٰ دیں کہ یہ آدمی گناہگار ہو گیا. اس لیے ماحول کے جبر سے جو کفر واقع ہوتا ہے، کبھی کبھی حقیقت میں کفر نہیں ہوتا، ماحول کا جبر ہے جو اسے لا رہا ہے، ماحول کا جبر ہے جو اسے ماں کی خدمت نہیں کرنے دے رہا، ماحول کا جبر ہے جو اسے 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دے رہا، ماحول کا جبر ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہے کہ چوری کرے اور اپنے بچے کی جان بچائے، ماحول کا جبر ہے کہ وہ 4 پیسے کسی سے رشوت لے اور جا کر کہیں اپنی عزت بچائے. یہ ماحول کا جبر ہوتا ہے نا، یہ ماحول کا جبر پیدا کرنے والے اسی لیے شدید گناہگار ہوتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظالم حاکم جو ہے وہ قیامت میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ ماحول تو اس کے اختیار میں بہت حد تک تھا، اس نے لوگوں کے لیے کیوں راحت اور آسانی کے اسباب پیدا نہیں کیے. اور اسی کے برعکس فرمایا کہ جو امام ہے، عادل ہے، وہ میرے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہو، جب اسے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، کیونکہ ماحول کے جبر کو اس نے توڑ دیا، ماحول کے جبر کو اس نے ختم کر دیا. اس کا کوئی ماحول کا جبر نہیں ہے، شادی کرنی ہے یہ کرو. اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مثال اس کی دیکھیں، یہ کتنی عجیب چیز ہے، لوگ ان باتوں کو نہیں پڑھتے یا توجہ نہیں دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مال بھیجوایا اور کہا حضرت یہ جو فدق باغ ہے نا، یہ منہج الصادقین وغیرہ میں اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، ان کا حضرت یہ جو فدق کا باغ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنی خاندان پہ خرچ کرتے تھے، اب ان کے خاندان میں آپ ہیں، آپ خرچ کیجئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے لی، پھر دوسرے سال بھجوایا، پھر تیسرے سال بھجوایا، انہیں واپس کر دیا. ان کا حضرت بہت پیسے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پیسے کو لے لو، اپنے کارندوں سے کہا، اور بنو ہاشم میں جن جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی شادیاں کرواؤ، اور پھر اس پیسے سے باندیاں خرید کے لوگوں کو دیں، اور فرمایا اپنی ضروریات کو پورا کرو، اپنی خواہشات کو، یہ پیسہ میرے پاس اس لیے آیا ہے. یہ انہوں نے کیا ہے اس فدق کے بال سے، اس مال سے. فرمایا لوگوں کو دو، اگر علی رضی اللہ عنہ کو ضرورت اس سال نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، بنو ہاشم کو دو. اور پھر انہوں نے کہا ہاشمیوں میں تمہارا خیال کرتا ہوں اور میں یہ پیسہ تم ہی لوگوں پر خرچ کروں گا. اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اب پھر یہ مسئلہ شروع ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو وراثت تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو گرا باندھ کے گئے ہیں میں کبھی بھی اسے نہیں کھولوں گا. پالیسی دے دی کہ بس اتنے بھی کام حضرت کر گئے نا رضی اللہ عنہ، میں اس کے برعکس نہیں چلوں گا. پوری مرتضوی اس دور کو پڑھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بڑا کام تو کیا کیا ہوتا. جس آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر گئے تھے، جس زمین کا فیصلہ حضرت فرما گئے تھے، جس آدمی کو کوئی چیز دے دی تھی یا لے لی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی بھی تبدیلی نہیں کی. فرمایا انہوں نے فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے، یہ پالیسی تھی. تو اس لیے پیسہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لوگ شادیاں کرواؤ اور اس کو ضرورت ہے اس کو یہ دے دو. باندھی بابر بادشاہ جو آیا ہے، اب لوگ پھر وہی مسئلہ آخر وہی آ جاتا ہے کہ پڑھتے نہیں. بابر بادشاہ جب آیا ہے اور رانا سانگا وغیرہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا ہے، تو شرن جو عورتیں وہ لے کے آیا تھا میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، 800 کے قریب باندیاں تھیں. بابر بادشاہ نے کہا یہ عورتیں یا افغانستان باندیاں، شرن ان سے تعلق جائز ہے، اور جتنی خانقاہیں ہیں وہاں جو مجاور بیٹھے ہوئے انہیں دے دو. انہوں نے کہا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی اس نعمت سے محروم ہیں، آخر انسان ہیں، مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان میں تقسیم کر دو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس چیز پہ ہیں کہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں اور فرشتوں کی توجہات اور انسان ان موانع اور اسباب اور مجازات، ان سب چیزوں پر جب غور کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خیر اور نیکی کے کاموں کے لیے، اس لیے گناہ اس کے معاف کرنے ہیں ہزاروں چیزیں ہیں، نیکی ضائع نہیں ہوتی. نیکی تو ایسی چیز ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ یا بنیا ان کا نا حبت من خردل، میرے بیٹے نیکی اگر رائی کے دانے کے برابر اتنی چھوٹی سی ہو نا، اور وہ فتکن فی سخرت، اسے کسی چٹان پر رکھ دو، کسی کو کہو جا کے نیکی تلاش کر لو، پوری اتنی بڑی زمین میں ایک رائی کا دانا رکھ دو، آسمان میں ایک رائی کا دانا کہیں چھوڑاؤ اور کہو جی رائی کا دانا لے کے آئیں، تو آدمی نہیں لا سکتا. اس زمین پہ فرض کر لیجئے کہ کسی نے ایک رائی کا دانا بحر القائل سمندر کے ایک جزیرے میں رکھ دیا اور کہ رائی کا ایک دانا ڈھونڈ رہا ہو تو کدھر سے لے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا یا آتے بے اللہ، میرے بیٹے اللہ وہ نیکی بھی لے آئے گا، خدا کسی کی نیکی کو نہیں چھوڑے. رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس آدمی کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اس سے مراد ہے کفر، اور کفر کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہ کرتا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر اہل السنہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے کہ من کسب سیئتا سے کیا مراد ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے گناہ کیا کبیرہ اور پھر چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں نے اسے گھیر لیا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل السنہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل السنہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی مراد یہ ہے کہ اسے رہنا چاہیے، عمل نہیں رہے گا، ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ جہنم میں رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیوں اس سے قتل کیا ہے، لیکن عمل خدا ایسے نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم نہیں ہے. مبتلا بہی جو ہوتا ہے نا، جس کے سامنے قتل ہو گیا، اس کا والد، اس کا بھائی، کوئی اور، وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ. اور تیسرا آدمی، وہ جو بات ابتدا میں ہو رہی تھی، وہ جو باہر کھڑے ہو کے ساحل سے دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی ڈوب رہا ہے نہیں ڈوب رہا، اسے رسی کی ضرورت ہے، وہ اور فیصلہ ہے اور یہ اور فیصلہ ہے. تو اس لیے جس آدمی نے بھی گناہ کیا، یعنی ہمارے نزدیک کیا، اور پھر یہ چیزیں ہو گئیں تو وہ جہنم میں جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہہ دی کہ توجہ حضیرت القدس الی بنی آدم فعند الملأ الاعلی حیات و اعمال و اخلاق مرضیت و اسقوطۃ فتطلب من ربها طلبا قویا تنعیم اہل حاضی و تعذیب اہل تلکا فیستجاب. دوسری بات یہ فرمائی کہ حضیرت القدس کی طرف توجہ کرو، دوسری اصل انسانوں کی ہے. سو وہ اعمال انسانوں کے جو فرشتوں کو پسند ہوتے ہیں اور جو ناپسند ہوتے ہیں، کبھی وہ نفس سے پھوٹتے ہیں، کبھی انسان کے اعمال سے پھوٹتے ہیں، کبھی وہ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ نیکیاں اور گناہ انسان کے اخلاق میں سامنے آتے ہیں. تو فرشتے اپنے پروردگار سے بہت قوت کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو راحت پہنچا جو دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، اور اللہ ان لوگوں پر تکلیف اور عذاب نازل کر جو لوگوں کی خرابی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور انسانوں کو ملائے اعلیٰ کی گہری توجہات گھیر لیتی ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی کبھی لعنت بھی برستی ہے. سو جس طرح دیگر روح ٹپکتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں، اسی طرح یہ واقعات جو ہیں یہ بھی نظر آتے ہیں اور فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو لوگوں کو اچھی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی. آگے وہی بات حضیرت القدس کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب حضیرت القدس کے واقعات ہیں، وہیں سے آتا ہے. اور حضیرت القدس میں فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں جب نیکی کے اعمال اوپر جاتے ہیں، فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الیہ یرجع العمل الصالح ہیں، کیا ہے کیا الیہ یصعد کلم الطیب، پاکیزہ جملے خود اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. یعنی کہ فرشتے اٹھاتے ہیں، پاک جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ کی طرف اٹھتا ہے، اللہ جہاں بھی ہے. اوپر کا اشارہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اطراف جتنی بھی ہیں، نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جنوب شمال، سب اوپر کی طرف کو چونکہ مقدس مانا جاتا ہے نا، اس لیے اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ جہاں بھی، پاک کلمے خود بخود اٹھ کے وہاں پہنچتے ہیں. زمین میں جیسے زرخیزی ہوتی ہے نا، خود بخود پھوٹتا ہے. کبھی کبھی بارش اور پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہوا کی نمی کافی ہو جاتی، بیچ ناقص پھوٹتا ہی نہیں. اس طرح پاک جملے خود بخود اللہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے کہا الیہ، اللہ کی طرف جاتی ہیں پاک جملے. پاک جملہ کیا ہے؟ ادوار السجود، اور شام کو جب تم سجدے کرو تو اس کے بعد بیٹھو، اللہ کو یاد کرو نیک جملے کو. مغرب کی نماز، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھو اور خدا کو یاد کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور وہ بھی تسبیح آدمی پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے. فرماتے تھے مغرب کی دو سنتیں پڑھ کے یہ چیزیں کرنا. اللہ نے کہا ہے کہ ادبار سجود، سجدوں کو کرو اس وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کی نماز. یہ جملے اللہ تک پہنچتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم کھڑے ہو تو اللہ کو یاد کرو. کہاں سے کھڑے ہو؟ کھڑا ہونا تو کئی صورتوں میں ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہے، بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، میٹنگ رہی دو گھنٹے تک، اب اس سے کھڑا ہو رہا ہے، گاڑی روک لی، نیچے اترا، اب کھڑا ہو رہا ہے. اللہ نے ایک لفظ رہنا تکم، جب تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آدمی بیٹھنے سے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آتا ہے، اللہ نے کہا تسبیح کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. صبح اٹھے جس حال میں بھی ہے، پہلا جملہ اٹھتے ہوئے یہ کہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ. اٹھا نہ، کھڑا ہوا، اللہ کا امر پورا ہوا، یہ جملہ ٹھک کر کے پہنچتا ہے خدا کے پاس. اس میں اتنی قوت ہے، خود سے اتنی طاقت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب اس کا نام لیا جائے؟ عرض کیا گیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو تو یہ تمہارے جملے جا کے اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور یہ وہاں پر ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے جملہ کہ اے میرے پروردگار، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا. وہاں ذکر ہوتا ہے، عالم قدس میں ذکر ہوتا ہے، فرشتے اس آدمی کا نام تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ چیز پہ غالب ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، انسانوں کا قتل، خون کے ساتھ ظلم، یہ جاتا رہے اوپر، اللہ کے فرشتے اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ لعنتی ہے. کتنے لوگ ایسے کہ عالم خواب میں، کشف میں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا نام عالم آخرت میں یہ رکھا گیا ہے، فرشتے تمہارے متعلق یہ کہتے ہیں. وہ نام کیوں ہوتا ہے؟ وہ نام جو ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اس آدمی پہ فٹ آتا ہے. اگر آدمی چند دن، چند مہینے، سال ساتھ رہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اچھے ترین اعمال میں سے کیا ہے، سب سے بہتر عمل یہ کون سا کرتا ہے. فرشتے اس کے سب سے بہتر عمل کو لے کر اس کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان چیزوں کے پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اس آدمی کے ساتھ اچھا خیر کا معاملہ کر، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے، اور آخر بھی اس حدیث کے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس آدمی کا عمل بھی اللہ کے ہاں پہنچا جس نے مسجد سے ایک تنکے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا کہ مسجد گندی نہ، وہ عمل بھی وہاں تھا. بہت بہت روایات ایسی آئیں کہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنے نیکی کے کام کرتا ہے ایک ایک پہنچتا ہے، اور جتنے گناہ ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ وہ گناہ جن میں انسانوں کے حقوق کو وہ تلف کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ فرشتے وہاں سے لانتے بھی بھیجتے ہیں. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی خوشی اور خدا کی پھٹکار اور لانت جس طرح علوم ٹپکتے ہیں نا اور خدا لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اسی طرح لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی میری امت میں، ان کے ہاتھ میں گائے کے دم جیسے کوڑے ہوں گے اور صبح و شام خدا کی مخلوق پر برسائیں گے. اب نے تم دیکھو گے پھٹکار برسے گی ان کے چہروں. بہت سے جو ظالم ظلم کرتے ہیں کس محکمے اور شعبے میں نہیں رہے، پولیس کیا اور فوج کیا اور کوئی اور کیا، جو پبلک پہ ناحق ظلم کرتے، چنگی والے لوگوں سے جو پیسے وصول کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، اور اس پہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو جو میں نے سزا دی ہے اس پہ لعنت بھیج رہے ہو، واللہ لو قسمت ہذہ التوبۃ علی اہل المدینہ لکفاہم، خدا کی قسم اس لڑکے نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ نے بھی یہ گناہ کیا ہوتا نا تو اللہ اس کی توبہ کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور سب کو حصہ دیتا سارا مدینہ پاک ہو جاتا، اگر مدینہ منورہ میں سب نے ایسے کام کیے ہو. اس میں ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تم اس لڑکے پر لعنت بھیجتے ہو اور تمہیں معلوم ہے چنگی وصول کرنے والا اگر یہ توبہ کرتا تو خدا اسے بھی معاف کرتے. یہ چنگیاں وصول کرنا، یہ پیسے ٹیکس وصول کرنا لوگوں سے ظلم کے ساتھ، یہ کہاں لے جائے گا لوگوں؟ ٹیکس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی لگائیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حضرت نے کتنا اس پہ ٹیکس رکھا تھا؟ ان کے جی ہماری منڈی اگر استعمال ہوگی تو زمین کا کرایہ سمجھنے اتنا رکھتا تھا. فرمایا بس ٹھیک اتنا رہنے دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ اپنی خلافت میں اقتصادی حالات پہ نظر تھی نا. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حکومتیں ایسے ہی چلتی نہیں ان کی. اس زمانے میں یہ تھیوری کہاں تھی دنیا میں ہمیں بھی کوئی بتایا. اس عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا معاشرے میں پیسہ اس کے رجحانات کیا رنگ لا رہے ہیں. سکے کی قیمت کم کر دی. سکے کی قیمت کم کرنے سے ملک کی معاشرے فرق پڑنا تھا اسے سنبھال لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا ہے تو انہوں نے کہا امیر المومنین نے جس ضرورت کی وجہ سے سکے کی قیمت کم کی تھی وہ ضرورت پوری ہو گئی. اور لوگوں دیکھو میں سکے کی قیمت بڑھا کر اسے وہیں تک لا رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. ایک وقتی ضرورت تھی تبدیلی ہو گئی, وقتی ضرورت پوری ہو گئی تبدیلی بھی ختم ہو گئی. تو لوگوں کے لیے راحت کے سامان اور لوگوں کو کوڑے برسانا یہ سب چیزیں خدا کیا فرمایا اگر وہ توبہ کرتا جو لوگوں سے چنگی وصول کرتا ہے نا اس کو بھی خدا معاف کر دیتا. یعنی بہت بڑے گناہ کی بات تھی کہ لوگ کما رہے ہیں لوگوں کا پیسہ ہے تم کس سلسلے میں ان سے ان کے پیسے وصول کر رہے ہو اور پھر وصول کر کے خرچ بھی نہیں کرنا, وصول کر کے اپنے اقتدار اور اپنی خواہشات اور اب کیا کیا خرافات آ گئی ہیں آپ سب جانتے ہیں کیا اس کو گننا ہے. تو اس یہ فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں فرشتے دعا بھی کرتے ہیں فرشتے اس انسان کو واقعات دکھاتے ہیں اور فرشتے دھمکاتے بھی ہیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. خواب دیکھتا ہے یہ چیز ہو گئی کبھی کبھی ویسے ہی سوچ میں آتا ہے کہ جو حرام مال لے لیا ہے نا اب اس کا نتیجہ کہیں ایسے نہ نکلے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ ملائے اعلیٰ کی ناراضگی سے متاثر ہوتا ہے اور وہ اس طرح متاثر ہوتا ہے جیسے بے ہوشی یا بیماری کی حالت پیش آتی. جیسے آدمی بے ہوش ہو جائے یا آدمی بیمار ہو جائے بالکل اسی طرح فرشتوں کی یہ ناراضگی انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے. آ کے فرشتے اس سے آ کے بات کرتے ہیں اور اس پہ لعنت بھیج کے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی نیکی سے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا کرتا تھا یہ سب کی چیزیں تو جو کرتوت کیے ہوئے ہیں نا اس کو بھی تو دیکھو. اسی کے قریب قریب کی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اللہ مجھے آج قیامت میں آپ نے اندھا کھڑا کیا ہے حالانکہ میری آنکھیں تو تھی. بلا قد جاءت کا آیاتی, میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی نا. فنسیتہا, اور تم نے میرے احکامات کو سن کے اڑا دیا. کذالک الیوم تنسا, اور آج کے دن ہم بھی تجھے ایسے ہی بھولیں گے جیسے تو نے ہماری باتوں کو بھلا دیا. تو انسانی نفس کے سامنے دونوں چیزیں پیش ہوتی ہیں, خیر بھی ہے شر بھی ہے. انسان کس کو اختیار کرتا ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ واقعات کے اسباب پر غور کرتا ہے, اسباب کے واقعات پہ آتا ہے کہ کس سبب سے یہ واقعہ ہوا, پھر اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا, اس نتیجے کو میں نے قبول کرنا. ٹوٹل کہانی اتنی سی ہے. عشق اور محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں, اسباب کیا ہیں؟ حسن سے متاثر ہو گئے. اسباب کیا ہیں؟ پیسے سے متاثر ہو گئے. اسباب کیا ہیں؟ اس کا باپ بڑے عہدے پہ ہے. امر واقعہ کیا کرنا ہے؟ اسے بھی آ کے گھر لانا ہے. آ گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ ماں نے جہاں رشتہ کرنا تھا باپ نے کرنا تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے نتیجے میں جب رشتہ ختم ہوگا تو جو فیملی پہ اثرات مرتب ہوں گے اس کو بھی تو سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, کہ کتنی رشتے داریاں ٹوٹیں گی کتنی نئی بنیں گی. جہاں پہ میں دل دے بیٹھا ہوں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, ان کا گھر داماد رہنا پڑے گا تو میری عزت غیرت گوارا کرے گی نہیں کرے گی. اس لیے عقل کے یہ سارے مراتب ایسے ہی طے ہوتے ہیں کہ اسباب پہ عقل مند آدمی غور کرتا ہے, اسباب پہ غور کرنے کے بعد امر واقعہ کو دیکھتا ہے, پھر نتائج اور نتائج کے مرتب ہونے میں اچھائی یا برائی اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے. اور جذباتی آدمی اسباب پہ غور نہیں کرتا نہ نتائج پہ غور کرتا ہے، اس نے مارا ہے ٹھہرو تم اس کو مار دیا جا کے، نہ یہ سوچا کہ اس کا سبب کیا تھا، میرے بھائی کو مار دیا تو میرا بھائی کیا کرنے گیا تھا جو اس کو مار دیا اگلوں نے، معلوم ہوا ڈاکہ ڈال گیا تھا، ڈاکہ ڈالنے مانا آپ کا بھائی، لیکن جس جو کام کرنے گیا تھا نا پھر انجام یہی نکلنا تھا، اب تم اس کو بھی قتل کرو، پھر پاکستان جیل میں ڈال دے گا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ سارے قصے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس ملاء اعلیٰ کی ناراضگی سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گہری توجہ جو ملاء اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس ہوتی ہے وہاں سے ٹپکتی ہے، اور خیالات وغیرہ میں ملاء سافل یا انسانوں کو الہام ہوتا ہے کہ اس شخص سے اچھا معاملہ کریں اور اس شخص سے برا معاملہ کریں، ملاء اعلیٰ سے باقاعدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ کام کر لو، اس آدمی کو آنے نہیں دینا، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا۔ نفس جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر ملاء اعلیٰ سے یہ چیزیں انسان کے دل پہ اترتی ہیں، اسی لیے یہ ایسا دل ہو جاتا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اگرچہ فتویٰ دے مفتی کہ یہ چیز جائز ہے مگر اپنے دل سے پوچھ، ناجائز ہے تو بھی اپنے دل سے پوچھ، کیونکہ دلوں کا تعلق ملاء اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور ملاء اعلیٰ سے جب وہ جڑتا ہے پھر انسان اس کے مطابق کام کرنے لگتا ہے، اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنانے لگتا ہے، چیزوں کو اس طرح دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ ملاء اعلیٰ سے وہ چیزیں نازل ہوئیں، پھر فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے جبریل امین جب آتے ہیں لیلۃ القدر میں تو ان لوگوں پر کیا جاتا ہے کہ اگلے سال میں یہ ہونا ہے، اگلے سال میں فلاں کے ساتھ یہ ہو جانا ہے، اور یہ چیزیں ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی فرشتے خود آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں کہ نماز پڑھ، عبادت کر، تاکہ تیری جو عبادتوں میں کمی ہے، 80 سال کی عبادت ہو تجھے ویسے ہی مل جانی ہے آج، اور اگر تیری عبادت پہلے سے ٹھیک ہے تو اور زیادہ اللہ کے قرب میں اضافہ کر۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ آدمی سویا اور فرشتوں نے آ کے اٹھا دیا کہ چلو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر۔ تو فرشتوں کا انسان کے ساتھ ایسا تعلق ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ